السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يحب المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ایسا شخص جو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں دشمن کا سامنا کرے اور اپنی گردن سامنے رکھے، یہاں تک کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے اور یا اسے نصرت ملے. دوسرا وہ شخص جو ایک قوم کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر اترتے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو صلاۃ اللیل تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو جگاتا ہے. تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت نہ آ جائے یا ان میں جدائی واقع نہ ہو جائے. اور تین وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ یہ ہیں، وہ تاجر جو بہت زیادہ قسم اٹھایا کرے یا قسم کھایا کرے، دوسرا وہ فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرتا رہے، اور تیسرا وہ بخیل جو احسان جتاتا رہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین اور تین. یہ تین اور تین کیا چیز ہیں؟ آپ نے حدیث میں سماعت فرما لیا ہے. تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. یہ تین لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں ان کا کردار کیسا ہے، اور دوسرے تین کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے، اور پوری امت میں ان کا کیا اثر ہے. تین کا لفظ بعض احادیث میں کیوں بیان ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں ہم کن تین تینوں میں ہیں. پہلے تین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یا نعوذ باللہ، وہ دوسرے تین جن سے اللہ تعالیٰ نفرت اور بغض کرتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا، پسند کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. توحید اسماء و صفات میں ایک قاعدہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور ہر صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یا جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان چار شرطوں پر ہے. نمبر ایک، اس صفت کا ہم انکار نہیں کریں گے. انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہے کہ یہ میری صفت ہے، کہ کوئی بھی صفت ہو جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں مل جائے یا صحیح حدیث میں مل جائے، تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا ہے بغیر انکار کے. دوسری شرط ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی تحریف نہیں کرنی، اس کی باطل تأویل نہیں کرنی کہ محبت ہے اس کا معنی کچھ یہ ہے، معنی کچھ اور ہے. تیسرا جو ہے، تیسری شرط ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن کیسی محبت کرتا ہے، مخلوق جیسے محبت کرتا ہے. مخلوق جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دل کی نرمی ضروری ہوتی ہے، کیا خالق کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ تو یہ سوال بنیادی طور پر ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو فرمائے کہ محبت کرتا ہے، یہ نہیں فرمائے کیسے محبت کرتا ہے. اور اسماء و صفات کا جو باب ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھپایا ہوا ہے، صرف وہ جانتے ہیں جس کی ہمیں خبر ملی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث سے، اور جو ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا، کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کرے جس کا تعلق علم غیب سے ہو. اور چوتھی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ایمان پر جو ہے کہ مثل بیان نہیں کرنی، کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتا ہے مخلوق جیسی محبت کرتا ہے، یا فرشتوں جیسی محبت کرتا ہے، یا انسانوں جیسی محبت کرتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ چار شرطیں بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. کیفیت و مثلیت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت میں آپ تعین نہیں کرتے لیکن کیفیت بیان کر دیتے ہیں، کوئی بھی کیفیت ہو. مثلیت میں آپ تعین کر دیتے کہ کس کی مثل ہے، انسان کی مثل ہے، فرشتوں کی مثل ہے، یا کسی اور مخلوق کی مثل ہے. تو اس حدیث میں جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت، کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، اور صفت بغض کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے انہی چار شرطوں کے ساتھ. تین نمبر جو ہے یا کوئی بھی نمبر شریعت کے الفاظوں میں جب آپ کو ملے تو دونوں میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. پہلا مقصد یہ تعداد، خاص تعداد ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری قسم ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ضرور ہے لیکن تعین یا خاصیت تین کے بیان کی ہے کہ اس کی اہمیت ضروری ہے اور آسانی سے سننے والے کو یاد بھی ہو جاتے ہیں، تو اصل نمبر مقصود نہیں ہے. پہلے کی مثال کہ نمبر بیان کیے ہیں شریعت کے نصوص میں، قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں، اور نمبر ہی مقصود ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کفارت الیمین میں اگر کوئی شخص قسم کھائے پھر اس قسم کو توڑ دے، کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنائے، او تحرر رقبہ ایک گردن آزاد کرے. اگر یہ نہ کر سکے تینوں فصیام ثلاثۃ ایام، پھر تین دن روزے رکھے. ترتیب ضروری ہے، پہلے تین چیزوں میں اختیار ہے اور جو روزے ہیں اس میں ترتیب ضروری. اگر پہلے تین نہ کر سکے کوئی شخص، یعنی دس مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے، یا ان کو کپڑا نہ پہنا سکے، یا اس کے پاس گردن ہی آزاد کرنے کے لیے، تو پھر تین دن روزہ رکھے. عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، لوگ روزوں سے شروع کرتے ہیں، یہ عام غلطی ہے. قسم کھائی ہے پھر اس قسم کو توڑنا ہے، کیا قسم توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس سوچتا ہے کہ یار یہ اس کام میں تو خیر تھا، میں کام نہیں کروں گا تو خیر سے محروم ہو جاؤں گا، تو میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد وہ دیکھے کہ وہ عمل جس کو اس نے قسم کھائی وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا اس قسم کھانے سے وہ اس خیر سے محروم ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی طرف جائے جس میں بہتری ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو قسم کے کفارے میں سب سے پہلے ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر ان کو کپڑا پہنا دو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک گردن آزاد کرو، یہ سب سے مشکل ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر تین دن روزے رکھو. کھانا کتنا کھلانا ہے؟ نصف سا، ڈیڑھ کلو کے برابر ہوتا ہے. یا آپ کھانا پکا کے دس مسکینوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں، یا اگر آپ الگ الگ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے تو یہ پارسل ملتے ہیں، اس میں چاول اور مرغی ہوتی ہے، تقریباً دس ریال کا پڑتا ہے ایک، تو آپ سو ریال میں دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو سارے طریقے درست ہیں. یہاں پر جو نمبر دس ہے، یہ دس، اس دس کی تعین ہوئی ہے، آپ نو نہیں کر سکتے. اگر نو مسکینوں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو یہاں پر دس کا معنی دس ہی ہے. اور جو دوسری قسم ہے یا جو دوسرا خاصیت نمبر بیان کرنے کے شریعت کے الفاظوں میں کہ نمبر مقصود نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سننے والے کے لیے اہمیت مقصود ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے، اور تاکہ آسان یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے. یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ تین لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیا ان کے لوگ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے آیت بیان پڑھی ہے خطبے کے شروع میں, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں سے پیار کرتا ہے. اب محسن کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی واللہ یحب الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتقین, متقوں کو پسند کرتا ہے, پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. تو مقصد یہ اس حدیث میں کہ تین لوگ جن کا بیان کیا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے, تو تین نمبر مقصود نہیں ہے, تو تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور احادیث میں آئے ہیں دیگر احادیث میں جن میں ان تین کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور ان تین کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. وہ تین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تینوں میں سے جو پہلا شخص وہ ہے جو مجاہد ہے, جہاد کر رہا ہے, اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ شخص میدان جنگ میں کھڑا ہے اپنے سینے کو گردن کو آگے کیے ہوئے, اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے, یہاں تک کہ یا تو اسے فتح مل جائے, کامیابی مل جائے, یا اس کی گردن دشمن اڑا دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے. اس حدیث میں ایک اہم پیغام ہے, اور اس اہم پیغام کو بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, اور جہاد وہی ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے, جہاد وہ نہیں ہوتا جو کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے.
کون سا گاڑی ہے؟
کسی نے گاڑی پارک کی ہوئی دروازے کے سامنے, یہاں پہ جو گھر ہے سامنے مسجد کے, اگر کسی نے گاڑی پارک کی تو بھائی کو پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے, وہ کہہ رہے کہ پڑوسی کو دقت ہو رہی ہے, تو پلیز جس کی گاڑی تو آپ ہٹا دیں پلیز. ابھی پارکی خالی ہو گئی باہر, تو جو ساتھی یعنی دیر سے آئے تھے وہ گاڑی ذرا دور پارکنگ میں کھڑی کر دیں. جزاکم اللہ خیر. تو جہاد اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی کے لیے کیا جاتا ہے, اس لیے آپ غور کریں قرآن مجید میں فی سبیل اللہ قید موجود ہے. احادیث میں بھی دیکھیں فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے لیے. جہاد پر میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے, میں نے چھ لوگوں پہ متعلق بات کرنی ہے. جس نے جہاد کی تفصیل سمجھنی ہے اور سننی ہے تو دروس ہو چکے ہیں جہاد کے, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے الحمدللہ, اور سی ڈی بھی موجود ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے. اصحاب الحدیث ڈاٹ کام اگر آپ جاتے ہیں, یا اصل اہل سنت پہ آپ جاتے ہیں نیٹ سے, تو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور سی ڈیز بھی موجود ہے. اگر کسی کو سی ڈی چاہیے تو ساتھ ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ انہیں سی ڈی بھی مل جائے گی. تو جہاد کی مکمل تفصیل, جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل یہ درست ہو چکے ہیں, لیکن یہاں پر مختصر میں یہ بیان کروں گا کہ جہاد پہلے جو بنیادی بات ہے کا مقصد نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے, نمبر دو مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت ہے. اگر یہ مقصد موجود ہے کسی بھی جہاد میں, جو آج جہاد کا دعویٰ کر دیے, دو مقصد موجود ہیں تو پھر خیر ہے, تو پہلی بات ہو چکی ہے. دوسری بات, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاد کی شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے اب امام کو ہونا ضروری ہے, جو قائد ہو, جو آپ کو بتا سکے آپ نے کیا کرنا, کیا کاروائی کرنی, کیسی کرنی ہے. اور یہ جو قائد ہے یہ حاکم وقت کی طرف سے متعین ہو. آپ اپنی جماعت الگ سے بنا کے اپنا امیر نہیں بنا سکتے, اس کی اجازت نہیں شریعت میں. آج کے جیسے افراتفری ہے, ہر گروہ نکلتا اپنا امیر بنا دیتا ہے, کاروائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کافر دور کی بات آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں قائد ان کو صحیح قائد نہیں ان کے پاس, اور بغیر قائد کے, بغیر جھنڈے کے, بغیر رایہ کے جہاد نہیں ہوتا. یہ جہاد کی شرطوں میں سے ہے. پھر طاقت و قدرت بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس طاقت و قدرت ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر صبر کرو. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت, کوئی قدرت ہے ہی نہیں, اور دشمن کی طاقت زیادہ ہے, اور طاقت سے میرا مقصد دو چیزیں ہیں, نمبر ایک ایمان کی طاقت جو بنیاد ہے، نمبر دو اسلحے کی طاقت جو ایمان کی طاقت کے بعد ہے، کیونکہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثالیں ملتی ہیں اور قرآن مجید میں مثالیں ملتی ہیں کہ ان دونوں میں سے جو بنیادی طاقت وہ ایمان کی طاقت ہے. جب ایمان کی طاقت موجود ہے اور اصل کی طاقت میں کمزوری ہے، ایمان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ دے کے اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ایمان کی طاقت نہ ہو، ایمان ہی کمزور ہو اور پھر اصل کی طاقت بھی کمزور ہو، میرے بھائی اسے جہاد نہیں کہتے، یہ ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم مومنوں کو نصرت کریں. اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ مومنوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. آج جو کاروائی ہو رہی ہیں، پچھلے 60-70 سال سے کاروائی ہو رہی ہے اور اسے جہاد کا نام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ حق ہے مومنوں کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں مومنوں کو ضرور کامیابی عطا کروں گا، ضرور نصرت کروں گا میں. لیکن نصرت ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ میرا بھی خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. خلل ہمارے اندر ہے، نقص ہمارے اندر ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. اور اگر دیکھنا چاہتے پوری امت کا حال دیکھ لیں، آج امت کا کیا حال ہے، آج امت ذلیل خوار کیوں ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سود خوری کی بات نہیں کروں گا، میں حرام کھانے کی بات نہیں کروں گا، میں والدین کے نافرمانی کی بات نہیں کروں گا، میں چوری ڈکیتی کی بات نہیں کروں گا، میں ظلم کی بات نہیں کروں گا کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، میں قتل کی بات نہیں کروں گا، دہشت گردی کی بات نہیں کروں گا. جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑی بات امت میں آج پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر دینا. کیا ہماری عبادت آج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کیا ہم جب پکارتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ کیا جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ ہمارا مشکل کشاہی کا روا کون ہے آج؟ عام مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آپ. میرے بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، ذرا غور کریں، ذرا عرض کرتے ہیں، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آ کے، اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا؟ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے، اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کی وجہ سے اپنے صحابی سے غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے پیارے صحابی سے. ایک حرف، واو حرف، حرف عطف ہے. عربی میں حرف عطف جو ہے واو ہے، فا ہے اور ثم ہے. واو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہتا ہوں کہ خالد اور محمد مسجد میں داخل ہوئے. خالد اور محمد پہلے کون ہوا آپ نہیں جانتے، دونوں ہو سکتے، یا خالد پہلے ہو سکتے، محمد پہلے ہو سکتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں خالد ثم محمد، تو پہلے خالد داخل، پھر محمد داخل ہوا. تو ایک حرف کی وجہ سے جس میں برابری کا شبہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ الفاظ سن لیتے ہیں، المدد یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق عطا فرما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اپنے پیارے صحابی پر تو غصے سے پیش آئے اور منع فرما دیا. کہ آج کے مسلمان سے خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ہماری حیثیت کیا صحابہ کرام کے سامنے؟ ہم ہیں کون؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ بھائی، شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک جب تک امت میں موجود ہے، یاد رکھیں، کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اسے یاد رکھو، پہلے مومن بن کر دکھاؤ، پھر کامیابی کے بارے میں سوچو. اور مومن وہ نہیں ہوتا جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ایمان اور کفر، توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی جمع ہو نہیں سکتے، ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے. یا تو توحید ہے یا شرک ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، دونوں نہیں برابر ہو سکتے. اور اس حدیث سے جو غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو، وہ یہ کہتے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ خودکش حملہ جائز ہے. عجب سی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کیسے ہیں. حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں یہ بیان کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے؟ جانتے خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی کا معنی ہے کہ خود انسان اپنی جان لے لے، خود، کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کر دے. اس حدیث کے الفاظ میں ذرا غور کریں، الرجل یلقى العدو فی فئة فینصب لهم نحره حتى يقتل او يفتح لاصحابه. الرجل ایک شخص یلقى العدو دشمن کا سامنا کرتا ہے، فینصب لهم نحره اپنی گردن سامنے کر دیتا ہے، حتى يقتل یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، او يفتح لاصحابه یا ان کے لیے فتح ہوتی ہے، ان کے لیے ان کے ساتھیوں کے لیے فاتح ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ ہے کہ وہ اپنی جان لیتا ہے، کہ اپنی جان لینا اور دوسرا آپ کی جان لے، دونوں برابر ہیں کیا؟ لوگوں کے عقلیں کہاں گئی ہیں؟ یہ دلیل تو آپ پر حجت ہے جو اپنی جان لے لیتے ہیں، یعنی مشکل ترین وقت میں بھی وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی جان نہیں لیتے میرے بھائیوں. فتح کی ضرورت ہے، اور ہر جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے. جنگ ہوتی کیوں ہیں؟ جہاد ہوتا کیوں ہے؟ ناکامی کے لیے کون لڑتا ہے کسی سے؟ ہمیشہ نصرت کامیابی کے لیے جنگ ہوتی ہے. لیکن مجھے ایک روایت بتا دیں جہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہو کسی کو کہ اپنی جان دے کر کامیابی حاصل کرو. دے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لے. بولا جان تو دینے کے لیے میدان جنگ میں مجاہد آتا ہے، جان بچانے کے لیے نہیں. تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان کیوں ہمیشہ غالب رہے کافروں پر، کہ مسلمان لڑتا ہے میدان جنگ میں جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اور کافر لڑتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ جب جان دینے کے لیے اور جان بچانے کے لیے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جان بچانے والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، تو اس کو جان پیارو تو بچائے گا نا، تو اپنا بچاؤ زیادہ کرتا ہے اور وار کم کرتا ہے. اور جو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے، جان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، تو پھر وہ اپنا دفاع کم کرتا ہے اور وار زیادہ کرتا ہے، اور جو وار زیادہ کرتا ہے وہی غالب ہوتا ہے. یہ جنگ کا کل عام سا کلیہ ہے. تو یاد رکھ، خود کش حملہ حرام ہے، خود کش حملے کی شرح اجازت نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان لے لیتا ہے، چاہے کسی بھی چیز سے، لوہے کے سے یا چھری سے، کسی بھی چیز سے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا اسی چیز سے جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لی. یہ اس کے میدان محشر میں اس کی سزا ہے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سخت عذاب ہے. اور پھر جو آج کل کارروائیاں ہو رہی ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. اپنی جان لے لی ایک جرم ہے، دوسروں کی جان لی اس سے بڑھ کر جرم ہے. دوسروں کا قتل کرنا، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، خطبے کی موافق ہو گئی، فتنوں کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں اس نے کس کو قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا ہے، قتل کرو نہیں جانتا کس کو قتل اور کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. اور حدیث کی آخری فاز بہت مشکل ہے. ایک روایت میں ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فطروں میں نکلتے ہیں، فتنہ ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور ان فتنوں میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو قاتل موت دونوں جنم. وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے سامنے تلوار سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو دونوں جہنم میں. تو یہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم، مقتول کیوں جہنم میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ساتھ قتل نہ کرتا تو دوسرے اسے قتل ضرور کر دیتا. یہ کافی جرم ہے کہ فتنوں میں باہر نکلو، اپنے تلواریں اٹھاؤ یا اپنا اسلحہ اٹھاؤ. آج کل تلواروں کا زمانہ تو چلا گیا، آج کل تو کلاشنکوفوں کا زمانہ ہے اور پسٹل بندوق کا زمانہ ہے، لوگ جیب میں پسٹل اٹھائے پھرتے ہیں، فتنوں میں باہر نکلتے ہیں، کہیں پہ کوئی فائرنگ سنی دور سے فائر شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، یا بم بلاسٹ کرنے کے لیے اپنے سینے سے بم باندھ کے آتے ہیں اور بازار میں آتے ہیں، یا چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یہ جہاد ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ثابت ہے. میرے بھائی یہ کون سی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا ارحم الراحمین کی یہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ ہو؟ کیا رحمۃ اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ میرے بھائی کافر دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو یہ جانتے کہ وہ رحمۃ العالمین ہے. میرے بھائی کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے، لیکن مسلمان کے مسلمان نے کیا اس علم کا حق ادا کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر بھیجا ہے اس زمین کے اوپر. کیا رحمت یہ ہوتی ہے کہ معصوموں کی جان لے؟ وجہ کیا ہے؟ قاتل کو پوچھے اس مقتول سے ذرا قیامت کے دن تمہیں کس نے قتل کیا؟ کہتے پتہ نہیں، میں تو جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، بم بلاسٹ ہوا، بس مر گیا. کون تھا مجھے کیا پتا ہے، دشمنی تھی، کوئی جانتا نہیں ہوں. میں اس قاتل سے پوچھے تم نے فلاں فلاں شخص، قیامت دن دیکھے گا کہ 20-30 لوگ سامنے کو اس کے دامن پکڑے ہوئے اور خون ان سے ٹپک رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو تم نے قتل کیا، میں نے جانتا نہیں ہوں ان کو. دیکھیں ایک دشمنی ہوتی ہے، کوئی کسی ایک قتل کرتا ہے وہ جانتے اسے کسی کا قتل کیا ہے، لیکن خود کو شخص جب بم بلاسٹ ہوتا ہے کئی معصوم جانے چلے جائیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کس کا قتل کیا ہے. یاد رکھیں جو ایک قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک شخص کی جان لیتے ہیں جان بوجھ کے متعمد ہے، تو اس کی جو وعید آئی ہے اتنی سخت وعید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نار جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له جہنم وساءت مصیرا. یہ پانچ وعیدیں ہیں، جہنم ہمیشہ کے لیے، یعنی بہت لمبے عرصے کے لیے. وہ قاتل کافر نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے عربی زبان میں خالدن فیہا کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہمیشہ کے لیے کبھی نکلے گا نہیں کافر ہے، دوسرا معنی لمبے عرصے کے لیے یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہ رہا ہے. لیکن اگر مسلمان ہے تو جب اس سزا بھگت جائے گا اپنی جہنم میں، گناہ سے پاک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص جنت میں داخل کر دے گا، بشرط موحد ہو، مومن ہو. مشرک کفر کا ارتکاب کرنے والا دار اسلام سے ویسے خارج ہوتا ہے. وہ نام خالد جائے تو خالد کا نام کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ لمب ہم اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی دے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا. تو ابھی زبان خالدین کا لفظ یہ ہے، تو اس آیت کریمہ میں خالدین نفی ہے، کس میں؟ جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے. وغضب اللہ، اللہ تعالیٰ غضب اس پر نازل ہے، ولعنہ لعنت بھی نازل ہے اس کو جہنم میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جرم کیا ہے؟ قتل کیا. اب جو بم بلاسٹ کے 30-40 لوگوں کو مار دیتا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ پھر بھی جہاد کے لیے علم سب سے بنیادی بات ہے. آپ نماز بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی شخص بغیر جانتے ہوئے، ایک چینیز ابھی مسلمان ہوتے ہو کہتے ہو تم نماز پڑھو، پڑھ سکتا ہے وہ؟ اگر پڑھے گا صحیح پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص مجھے بتا دے، ایک چینیز ابھی مسلمان ہوا ہے اسے کہہ دو بھائی ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھو. وہ کہے گا بھائی مجھے سمجھاؤ تو اسی نماز پڑھوں کیسے میں؟ آج ہمارے جوان جہاد تو کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ جہاد کیسے کیا جائے تم کو پتہ نہیں. اور بعض لوگ اپنے دروس و لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں. مجھے بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، وہ تو بچہ بھی جانتے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے. وذر وہ تو ثنا مل جہاد فی سبیل اللہ، اور اسلام کی دین کی سربلندی جہاد سے ہی ہوتی ہے، وہ تو بچہ جانتا ہے، ہم اس میں بچہ جانتا ہے. ہم یہ بتاؤ کہ جہاد کیسے کرنا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. جو ہم جانتے وہ اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں؟ شہید اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائے گا؟ کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا یہاں پر جو بیٹھے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کیا کیا عطا فرمائے گا، شہادت کی کیا فضیلت ہے، جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ ایک شخص ہے جو یہاں پہ نہیں جانتا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ جہاد کرتے کیسے ہیں، جہاد کی شرطیں کتنی ہیں، کوئی جانتا ہے یہ شرطیں کون سی ہیں؟ جانتا ہے. اب چائنیز مسلمان ہوا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، آپ منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، جب تک آپ یہ سمجھائیں گے نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ آپ 10 فضیلتیں بیان کر دیں نماز کی، پڑھ سکتا ہے وہ؟ 100 فضیلت بیان کر دیں نماز کی، وہ پڑھ سکتا ہے؟ ارے فضیلت تو وہ جانتا ہے تو مسلمان ہوا ہے نا، اس پورے اسلام کی فضیلت کو جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اسے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیو، نماز عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز کا طریقہ ہوتا ہے نبوی طریقہ، صحیح نماز، حنفی نماز یا شافعی مالکی کی نماز بعد میں آئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ امام مالک سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ ایک ہی قسم کی نماز تھی، جس کہتے ہیں نبوی نماز. ہم نماز تو نبوی پڑھنا جانتے ہیں، لیکن جہاد نبوی کرنا کیوں نہیں جانتے؟ اور دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ نماز عبادت، جہاد بھی عبادت ہے. نماز کی شرطیں جہاد کی بھی شرطیں ہیں. اگر نماز بغیر وضو کے، یہ چائنیز کوئی شخص بھی پڑھ لے، طریقہ جان لیا لیکن وضو کے بغیر پڑھ لے، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک شرط مکمل نہیں ہوگی، ایک شرط ناقص ہے، رہ گئی ہے. تو میرے بھائی جہاد کی بھی شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کے جہاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری یہ کاروائیاں، ہم جہاد کر رہے ہیں اور فتح انشاءاللہ قریب ہے. 70 سال ہو گئے ہیں، ایک ملک مصیبت میں تھا فلسطین، وہ آزاد کرتے کرتے دوسرا ملک چلا گیا، تیسرا چلا گیا، چوتھا چلا گیا، کتنے اور جائیں گے؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ عمل کر دیا جائے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں امت سے ذلت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرمات سورۃ نور آیت 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان مومنوں کے ساتھ جنہوں نے عمل صالح کیا. وعدہ پہ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنوں کو جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، ان کو زمین پر خلافت عطا فرماؤں گا جس طریقے سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. نام کی نہیں ہوگی، کام کی حقیقتاً خلافت ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. آپ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہے بس. کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیسے ویسے نہیں چلتا. اللہ نے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا، میرا ایمان ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دوسرا وعدہ، جس دین پر اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی تمکین، اس دین کا نفاذ اس زمین کے اوپر عطا فرمائے گا. آج اتنی بھی کاروائیاں ہو رہی کیوں ہو رہی ہیں؟ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ دین کا نفاذ، یہ حکمران جو ہے شریعت کا نفاذ نہیں کرتے، فلاں شریعت کا نفاذ نہیں کرتے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. اللہ کا وعدہ سن لو، اللہ تعالیٰ دین کی، لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں، جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا، شریعت کا نفاذ ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی بد امنی اور خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور امن و امان کی حالت عطا فرمائے گا. امن کی حالت، یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے گی، یہ ڈر، خوف اور ہراس، بد امنی آج امت میں پھیلی ہوئی ہے. آج مسلمان جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں وہ امن کی حالت میں رہتے ہیں ان کی نسبت جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں. آج دیکھ لیں کراچی کے حالات، دیکھ لیں اب، دیکھیں پاکستان میں، اور آہستہ آہستہ یہ فتنے، یہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بد امنی پھیل رہی ہے. امن چاہتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے امن بھی عطا فرمائے گا، لیکن شرط ایک ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تین وعدے ہیں اور آج امت کو انہی تینوں کی ضرورت ہے، ہر دور میں ان تینوں کی ضرورت رہی ہے، لیکن شرط ایک ہے، جب تک شرک باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تینوں سے محروم کرتا رہے گا. لیکن جب ایک شرط پہ عمل کیا جائے گا اور شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں اگر اپنے جد و جہد میں سے 10% پورا نہیں 10% علم اور تعلیم میں اور شرک کے خاتمے کے لیے لگا دیں واللہ امت کی حالت بدل جائے گی. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو جد و جہد بھی شامل ہے لیکن امت کو کیا ملا ہے؟ تو یاد رکھیں اپنا مقصد درست کریں. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے کفن یا وطن. بھئی وطن کے مٹی کے لڑتے ہو؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ آج اپنی نیت درست کر لیں اللہ کی سربلندی کے لیے ان شرطوں کے ساتھ. جہاد کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں ان شرطوں کے ساتھ. میں دیکھتا ہوں کامیابی کیسے نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. لیکن جب تک شرک موجود ہے, بدکاریاں موجود ہیں اور ہمارا ایمان بھی ضعیف اور کمزور ہے, اصل کہ ہم خود محتاج ہیں. جو اصلوں کا نکارہ ہوتا ہے وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں اور ہم ہر گند لینے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ. خود مختار تو بنے, اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو کے دکھائیں. کیا کمی ہے مسلمانوں میں مجھے بتائیں؟ ہمارے اپنے مسلمان ان کی لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں, مسلمان سائنٹسٹ ہیں. ہم خود مختار کب بنیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے جیسے کہ ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحے کی طاقت ہے. نہ ہم خود بنا سکتے ہیں, انہی کے محتاج ہیں. وہ ہمیں وہ اسلحہ بھیجتے ہیں جس کا توڑ پہلے سے بنا دیتے ہیں وہ. میرے بھائی جب تک ایمان, یاد رکھیں یہ کلیہ یاد رکھیں, جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور توحید اور اتباع سنت اس دل میں جگہ نہیں کر دیتی اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا, آپ اپنی بازو کی طاقت سے کافر پر غالب نہیں ہو سکتے. جب تک نافرمانیاں موجود ہیں تو ناکامی بھی ساتھ ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو, معروف و مشہور خط ہے. جب فارسیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور فارسی جو جانتے ہیں امریکہ کی کیا طاقت ہے آج, ان کافروں کو کیا طاقت جو آج موجود ہے. جو فارسی تھے قیصر اور کسرا, کسرا جو تھا وہ اسلام سے 1000 سال پہلے کی سلطنت تھی. ان کو آئے 200 سال مشکل سے ہوئے ہیں. 1000 سال پرانی سلطنت تھی اسلام سے پہلے کسرا کی, اور سن 15 ہجری وہ ٹوٹ چکی تھی. اسلام کے ہجرت کے 15 سال کے بعد وہ سلطنت ٹوٹ گئی. سیدنا عمر خطاب خط لکھتے ہیں سیدنا حسین بن وقاص, بڑا پیارا خط ہے. اس میں سے میں صرف جو ایک بات جو بنیادی وہ بیان کر لوں. فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا. ٹھیک, تو جہاد کرتے پھر نافرمانی بھی کرتے ہو, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے راستے پر نکل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی بھی اسی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ تم کافروں سے اللہ تعالیٰ کی تم کافروں جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو. اگر تم بھی نافرمانی کر دو تو پھر تم کافروں جیسے ہو جائے ہوئے, یعنی نافرمانی میں, اور کافروں کا جو غلبہ ہے جو طاقت تم سے زیادہ ہے پھر تم پر غالب ہو جائیں گے. ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے, اپنے اتباع سنت سے, اپنے فرما برداری سے میدان جہاد میں نازل ہوتا ہے. کافر کا سامنا, دشمن کا سامنا اپنے ایمان سے, اپنی توحید سے, اپنے اتباع سنت سے, اپنے فرما برداری سے کرتا ہے. اور اسلحہ کیونکہ سبب ہے تو اسلحہ بھی استعمال کرتا ہے. بغیر اسلحے کے تو کس نے نہیں کہا کہ بغیر اسلحے کے چلے جاؤ, صرف اپنے ایمان سے لڑتے رہو. نہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بھی پہنی ہے اور تلوار بھی اٹھائی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ایک جھٹکے میں کن فیکن کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں. نہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میدان جہاد میں بھی اترے ہیں, تلوار بھی اپنے دست مبارک سے پکڑی ہے, ڈھال بھی اپنے سینے پر باندھی ہے. کیوں؟ یہ اخذ بالاسباب ہے. اور اصل جو طاقت ہے وہ ہے ایمان کی طاقت. سیدنا عمر بن الخطاب صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہیں نافرمانی نہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا, کبھی نافرمانی نہ کرنا. نافرمانی کرو گے تم کافروں کے برابر ہو جاؤ گے پھر نافرمانی میں, اور ان کا غلبہ تم سے زیادہ, ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے, پھر تم کیسے غالب ہو سکتے ہو؟ آج اگر تم غالب ہو رہے ہو تو اپنے اس فرما برداری کی وجہ سے غالب ہو رہے ہو. پھر تقویٰ کی اور بہت پیاری باتیں فرمائیں. وقت تو یہیں پہ سارا چلا گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرا وہ شخص صلاۃ اللیل کی بات حدیث میں آئی ہے. یاد رکھے صلاۃ اللیل ایک نفل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نوافل میں سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. اور اس کے مختلف نام ہے، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، تہجد بھی کہا جاتا ہے. بعض علماء کہتے کہ صلاۃ اللیل تب ہم کہتے ہیں جب انسان جاگتا رہے بغیر سوتے ہوئے رات کے آخری پہر میں، یا رات کو یعنی نماز پڑھ لے. اور تہجد کہتے ہیں جب انسان سو جائے رات کا کچھ حصہ، پھر سونے کے بعد جاگے اور پھر نماز پڑھے. نماز ایک ہی ہے، آپ صلاۃ اللیل پڑھیں تہجد پڑھیں، ایک ہی نماز ہے. اور رمضان میں اس کا نام تبدیل ہو کر تراویح ہو جاتا ہے. یہ تراویح، صلاۃ اللیل اور تہجد ایک ہی نماز ہے، وہ نفل نماز جو رات کو پڑھی جائے. اب حدیث پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو صلاۃ اللیل اپنے گھر میں پڑھتے اسے بھی پسند کرتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ان لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. کہ محبت برابر تو نہیں ہوتی نا، زیادہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک تو وہ مجاہد جس کی میں بات کر چکا، دوسرا ایک شخص اب سفر پہ ہے، وہ سفر پہ فرض نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے. اب اس مومن کو دیکھیں ذرا، اور جو سنن رواتب ہے وہ بھی نہ پڑھنا مسنون ہے. ذرا اس بنیادی بات پہ ذرا غور کریں، مسافر کے لیے فرض نماز قصر ہو جاتی ہے، اور جو سنن رواتب جو نماز سے آگے پہ یہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں مسنون ہے کہ وہ نہ پڑھے، سنت ہے. اگر پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، اگر نہیں پڑھتے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن جو نفل مطلق ہے اگر کوئی انسان پڑھتے اس کا ثواب زیادہ ہے. بعض لوگوں کا یہ مغالطہ ہوا ہے اگر سنن رواتب پڑھنا نہ پڑھنا مسنون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفل مطلق بھی نہ پڑھنا مسنون ہے. نہیں، نفل مطلق آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس حدیث میں ایک قافلہ ہے لمبا سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس قافلے میں ان قافلے کو شدید ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے. اونٹوں کا سفر ہے، ہم جہاز کا سفر 3 گھنٹے کرتے ہیں، کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جاتے لیٹ جاتے ہیں، اور جو مہمان آتے ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں. کیوں جی، لمبے سفر سے آئے ہیں. وہ سفر 3 گھنٹے کا، اونٹوں کا سفر ہے، لمبا سفر ہے. اور جب اونٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ روڈ میں اسپیڈ بریکرز ہوں، اور گاڑی پہ جا رہے ہوں 4-5 اسپیڈ بریکر آتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے، پورے سفر میں اسپیڈ بریکر ہے. سمجھ لیں آپ، اونٹوں کا سفر ایسے ہوتا ہے. جو اونٹ کا سفر کر چکے ہیں وہ جانتے کیسے ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں انہیں پڑاؤ ڈالا ہے آرام کے لیے، سب سو گئے آرام کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا بند اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ صلاۃ القیام. اچھا، صلاۃ القیام بھی کہا جاتا ہے، چوتھا نام یہ ہے، صلاۃ القیام یا صلاۃ اللیل تہجد پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح قریب ہو جاتی ہے اور اب صبح کے اپنے ساتھیوں کو جگا دیتے ہیں نماز کے لیے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کارپٹ بچھا ہوا ہے، نہ تو سفر ہے، نہ آپ تھکے ہوئے ہیں، نہ کوئی آپ نے ایک لمبا سفر اونٹ پہ کیا ہے، آسان ہی آسان الحمدللہ. ٹھنڈا کمرہ ہے اور ٹھنڈا کارپٹ ہے، اوپر سے آپ ٹھنڈی جا نماز بچھا دیتے ہیں، یعنی واللہ عجب بات ہے، میں کیا کہوں. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رات کی تاریکی میں، جب اللہ تعالیٰ سماء الدنیا، دنیا والے آسمان پر نازل فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں. سبحان اللہ، دن میں سارا دن میں سارے دن چیختے چلاتے رہتے ہیں، مجھے یہ بھی مصیبت ہے، مجھے یہ بھی تکلیف، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے حاجت مند، کسی کو کوئی حاجت ہے میں اس کی حاجت پوری کروں، اس وقت خراٹے میں ہوں، گم ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، ہوش بھی نہیں ہوتا. وہ یاد رکھیں جو لوگ نوافل کی تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ نوافل سے پہلے فرائض کی تاکید کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، کہ سب سے زیادہ مجھے پسند اپنے بندوں کے اعمال میں سے فرض کی ادائیگی ہے. جو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے. کیا ہم نے فرائض کی ادائیگی فرض نماز کی ادائیگی میں ہم آگے ہیں یا تھوڑے پیچھے ہیں؟ آج فرض کی فجر کی نماز نے باجماعت پڑھی ہے؟ بات تو تہجد کی ہو رہی ہے. کیا فرض نماز آج فجر کی نماز مردوں پر باجماعت فرض ہے؟ اور عام طور پہ غلطی ہوتی جمعرات کو کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو جاگتے رہتے ہیں جاگتے رہتے ہیں اذان سے کچھ دیر پہلے تک, شیطان کا حربہ دیکھیں, ہیلا دیکھیں ذرا, اور جو ہی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت آ جاتا ہے, ارے آدھا گھنٹہ تو ہے بس, وہی تھوڑا سا اسے آنکھ لگا کے اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے. اب ساری رات جاگے, آدھا گھنٹہ وہ نہیں جاگ سکتے, ساری رات پہ تم کیا شیطانی کام کرتے رہے ہو, کیا کچھ کیا ہے, آدھا گھنٹہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جاگ سکتے ہو. اگر جاگ گئے تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن ان کی فجر کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میرے بھائی یہ دیکھ لیں, فرض نماز باجماعت ادا کر مردوں پر فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے, بہت محبت کرتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہو, پیچھے نہ ہو. تیسرا, وہ شخص پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے, دیکھیں صبر, دیکھیں صبر ہو سکے, اور صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کتنا پسند ہے. دیکھیں ہر صبر والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ایسا صبر کرنے والے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور یہ بھی آزمائش ہے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ آپ گھر کی قیمت آپ کے پڑوسی کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ کے گھر کی قیمت نہیں ہوتی کوئی. ایک یہودی آیا تھا گھر لینے کے لیے, تو کسی شخص نے اپنے گھر لکھ دیا فور سیل بیچنے کے لیے, تو ایک یہودی آیا خریدنے کے لیے. ان بہترین زمانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو تین بہترین زمانے تھے. تو قیمت پوچھی, اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے 2 لاکھ ہے. اس نے کہا اس قیمت تو 1 لاکھ ہے, ڈبل کیوں لے رہے ہو مجھ سے؟ اس نے 1 لاکھ تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1 لاکھ میرے پڑوسی کے گھر کی قیمت ہے. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا سچ کہا تم نے, جس کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو اس کی قیمت دگنی ہونی چاہیے. اس نے جو اس یہودی نے وہ گھر خرید لیا, اس کو پتا ہے کہ اس کے پڑوسی کون ہے. لیکن مصیبت یہ ہے اگر یہ پڑوسی برا نکلے اور خود مصیبت نکلے اور آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہو کہ گھر آپ دوسرا نہ تو بیچ سکتے ہیں, اسے خریدے گا کون؟ جب آپ کے پڑوسی ایسے دوسرے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کیسے محلے والے سب جانتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس پیسے میں دوسرا گھر خریدیں, ایسے شخص کے لیے جب ایسے مجبور ہوتے. دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے جو اپنے پڑوسی کے شر پر اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے یا ان میں کوئی جدائی واقع ہو جاتی ہے, یا تو وہ گھر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ گھر کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب اسی لیے کوئی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو صبر, صبر کا لفظ کڑواہٹ سے صبر سے لیا گیا ہے, کڑواہٹ. صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. بچپن سے ہم نے سنا ہے, بڑوں سے کہتے ہیں صبر کا صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. ہم کہتے تھے یہ کون سی عجیب سی بات ہے, صبر کڑوا بھی ہے پھر پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے جو درخت ایک ہی ہوتا ہے اس کا پھل یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اب صبر ایسی چیز ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ کڑوا بھی ہے لیکن پھل بھی میٹھا ہے. لیکن جب خود سمجھا ہے اور صبر کرنا سیکھا ہے اور پھر اس پھل کو بھی محسوس کیا ہے, اور واللہ کوئی شخص بھی صبر کر کے دیکھے. لیکن صبر اللہ کے لیے کرے. بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, صبر کرنے والے نہیں ہوتے, اور ہر بندہ صبر کرنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں صبر خاص انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صبر ایک عظیم نعمت ہے اور اس پر میں پورا خطبہ دے چکا ہوں. صرف صبر ایک عظیم نعمت ہے اور ہم بے قدرے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت تو کہ بارش برس رہی ہمارے اوپر, صبر میں سے ایک نعمت ہے, ہم صبر کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں پر صبر نہیں کرتے, پڑوسی تو دور کی بات ہے. آپ کیا اپنے بیوی بچوں پر صبر کرتے ہیں؟ والدین پر صبر کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر صبر کرتے ہیں؟ ہم جانتے صبر ہوتا کیا ہے؟ علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ وہ تین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں شامل کر دے اور ہماری تھوڑی سی جد و جہد کو قبول فرمائے. جو دوسرے تین ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں, مصیبت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے, اللہ تعالیٰ نفرت کرے کسی شخص سے؟ کوئی شخص سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ارے میرے اندر کیا ایسی بات ہے جو فلان شخص سے نفرت کرتا ہے, وہ بھی آپ جیسا چھوٹا مسکین فقیر حقیر مخلوق آپ جیسا ہے, وہ بھی غلطی سے بھرا ہے اور آپ بھی غلطی سے بھرے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے فلان شخص آپ سے ناراض ہے, رنج ہے, یا آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ یا تو اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں, اور یہ پوچھنا چاہیے میرے بھائیو. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے, اگر معلوم ہوتے بلائیں اس کو, آس پاس جائیں, بھائی خیریت تو ہے, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کیا جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش. ہم سے رہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی مخلوق ہمارے جیسے مخلوق کوئی ہم سے نفرت کرے. اگر جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس نفرت کا, اتنی ہم اپنے کو کمزور محسوس کرتے ہیں. عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے, ارے یہ بھی نفرت کرتا ہے, اچھا وہ بھی نفرت کرتا ہے, یہ گورنر نفرت کرتا ہے, منسٹر نفرت کرتا ہے, پرائم منسٹر نفرت کرتا ہے, پریزیڈنٹ نفرت کرتا ہے. میرے بھائی بات ہو رہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ نفرت کرتا ہے, تیرا خالق تیرا مالک تیرا تدبیر کرنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں انسان پیدا کیا, انسان بنایا, جس نے تمہیں مسلمان بنایا, جس نے تمہیں صحت اور عافیت بخشی, جس نے تمہیں دو آنکھیں دی, جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی, جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا, وہ رب جو تمہارا مشکل کھڑا حاجت روا ہے, کئی مصیبتوں سے تمہیں اسی رب نے نجات عطا فرمائی ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. وہ رب جو رحیم ہے کریم ہے غفور ہے, وہ رب اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر زندہ نہ ہوتی, اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو گیا. وہ عظیم رب نفرت کرتا ہے, ارے یہ لوگ کیسے, ذرا دیکھیں تو اسے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جاننے سے پہلے کون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ان سے دور فرمائے. میرے بھی ہمیں موت تو پسند ہے لیکن ان میں شامل ہونا پسند نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اس کی زندگی کی کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کسی شخص سے نفرت کرے اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا جینا ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق سکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. سبحان اللہ, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری صلات, صلات میں دعا پکار نماز سب شامل ہے, عام لفظ ہے, ونسکی میری عبادت جس میں قربانی بھی شامل ہے, ومحیای میرا جینا, وہ مماتی اور میرا مرنا, سارے کا سارا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین, میرے اس رب کے لیے, ایک رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب الجلال سبحانہ و تعالی نفرت کرتا ہے. نمبر ایک, التاجر الحلاف, تاجر ہے کثرت سے قسمیں کھاتا رہتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ, ذرا غور کریں, تاجر کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کو تجارت کرے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے اور فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اللہ تعالی سے توفیق عطا فرمائی کہ یہ تاجر بنا بیٹھا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں اپنی محنت سے تاجر بنا ہوں, خبردار, اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے. یہ کہوں مجھے اللہ تعالی کی توفیق, میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجر بنا ہوں, اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو پسند کرتا ہے. لیکن بعض ایسے تاجر ہیں جو ہر چیز میں قسم کھا رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ اتنے کی خریدی, اللہ کی قسم اتنے کے لے لو. حلف دیکھیں, ایک قسم ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے, قسم سے میں آیا, قسم سے میں گیا, قسم سے میں نے لیا, قسم سے میں نے بیچا, قسم سے خریدا. یہ جو قسم ہے اسے کہتے ہیں کون سی ہے؟ یمین اللغو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسم لغو ہے جس جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہے اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے. بات وہ ہو رہی ہے جو جان بوجھ کے قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنی کی خریدی ہے، میں اتنی کی بیچ رہا ہوں. میں اگر سچ بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے، اور جھوٹ ہے تو یمین غموس ہے، گناہ میں غرق کرنے والی قسم، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. بات ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو تاجر کثرت سے قسمیں کھاتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے قسم کھانا، یا جب تاجر کثرت سے قسم کھاتا ہے، سودے کی خرید و فروخت بہت تیزی سے ہوتی ہے، پروفٹ بھی بہت تیزی سے آتا ہے، لیکن برکت کو محک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. کتنے تاجر ہیں ان کا پروفٹ آپ سوچ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں، محک ہو جاتا ہے. اور محک کا معنی ہے جو چیز پہلے سے موجود ہے یہ حرام اس حلال کو بھی ختم کر دے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا. وہ اتنی مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ علاج پہ یا ایسی دوسری مصروفیات میں چلا جاتا ہے. کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے ہوا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کبھی فلان بچہ گر گیا ہے، کبھی فلان بچہ گر گیا، کبھی 10-20 اس کو خود بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس کی بیوی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو برکت نہیں ہے. یہ جو پیسہ تم اس طریقے سے کما رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہے ہو، یہ سب جا بھی اسی راستے میں رہا ہے. تو کثرت سے قسم کھانے سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، اس تاجر اللہ تعالیٰ تاجر کو ویسے پسند کرتا ہے جو سچ بولے، یاد رکھے. لیکن تاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور ایسا عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کر بیٹھے، یہ عجیب بات ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے، الفقیر والمختال، فقیر ہے اور تکبر کرنے والا ہے، یہ عجیب سا فقیر ہے. اللہ تعالیٰ اسے آزمائش لیے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہے، وہ پھر سینہ تان کے چلتا ہے، متکبر ہے، ایسے گردن اکڑی ہوئی اس کی، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے فقیر بنایا، آزمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جاؤ. ذلت اور انکساری اللہ تعالیٰ کے لیے جانو کیا ہے. یاد رکھو فقیر جو ہے، فقیر کا حساب بھی قیامت کے دن آسان ہوتا ہے غنی کے نسبت، کیونکہ غنی نے بہت سارے حساب میں جو اس نے دینا ہے مال کا حساب بھی اس نے دینا ہے، فقیر کے پاس تو ہے نہیں، اس نے حساب کس چیز کا دینا ہے، تو مال کا حساب ویسے اس میں سے کم ہے فقیر. تو اللہ فقیر اسے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری چاہیے. لیکن وہ فقیر ایسا ہے جو تکبر جیسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر تو غنی سے بھی پسند نہیں کرتا، غنی متکبر، جو غنی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر ایسا گناہ ہے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں دنیا میں، قیامت میں ان کا حشر ایسے ہوگا وہ چوٹیوں کی طرح ہوں گے، کدر چوٹیوں کی طرح، لوگ اپنے پاؤں سے انہیں روندیں گے. ہم چلتے پھرتے ہیں، کئی چوٹیاں پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے، کئی مر جاتے ہیں بےچارے. یہ متکبر قیامت کے دن، یہ انسان، یہ سینہ تان کا چلنے اس زمین کے اوپر، یہ بوجھ اس زمین کے اوپر، قیامت کے دن یہ چوٹی کی طرح ہوگا اور لوگ اسے اپنے پاؤں سے اسے کچلتے رہیں گے. یہ کچلا جائے گا، درد محسوس ہوگا کچلنے کا، لیکن موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں. یہاں پر ایک جھٹکے میں انسان مر جاتا ہے، درد بھی ختم ہو جاتا ہے مرنے سے. میدان محشر میں جتنی بھی تکلیفیں میدان محشر میں ہم سنتے ہیں، احادیث میں آئی ہیں، یہ تکلیفیں مسلسل رہیں گی یہاں کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ اعلم. اور یہاں 50,000 سال کا دن ہوگا، 24 گھنٹے نہیں کہ ایک دن ختم ہو جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اور بار بار کچلا جائے گا، کچلا جانے جانتے ہیں کہ ہڈی پسلی آنتے وغیرہ پیٹ وغیرہ سب پھٹ جائے گا، سب ایک ہو جائے گی ایسے باہر. کبھی کاکروچ کو ایسے مار کے دیکھے، کچلا کبھی کاکروچ کو دیکھے اس کی کس طریقے سے اس کو وہ زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے، کچلنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ متکبر ایسا ہوتا ہے. اور اگر فقیر متکبر ہو اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص البخیل المنان، بخیل ہے، کنجوس ہے، اور جب بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے. عجب سی بات دیکھیں، بخیل پہلے تو دیتا نہیں ہے، مشکل سے اگر کبھی کسی کو کچھ دیا بھی، کبھی اس سے کوئی خیر عمل ہو بھی گیا، کسی کی اس نے مدد کبھی کر بھی دی ہے، تو اس کو چھوڑتا نہیں، اٹھتے بیٹھتے. یاد ہے تمہیں اس دن میں نے کیا دیا تھا؟ یاد ہے تمہیں؟ اس کے سامنے آ کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے اسے پریشان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. جو کچھ آپ نے دیا تھا سارا ختم ہو گیا. اور بعض لوگوں کی بری عادت ہے، کچھ دیا ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، آج ٹھیک ہے نا، اب ٹھیک ہے نا، خیریت ہے نا. دیکھیں حال پوچھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بار بار اسے تنگ کرنا اور اسے ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کا، دیکھیں مجھے اب اس کی ضرورت ہے، یا میری یہ فلان کام کری، فلان مدد کر دو میری، یہ بھی احسان میں شامل ہے میرے بھائیوں. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اور جو لوگ بدلے کے لیے لیتے دیتے ہیں انہیں بھی خیر نہیں ہے. آپ کسی کو اس لیے دیتے مدد کریں کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی ہے، تو اللہ کے لیے کہاں ہے؟ احسان یہ نہیں ہوتا. احسان کا معنی ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے کسی کی مدد کریں اور اجر اس سے نہ مانگیں، اجر اس کے رب سے مانگیں. تو بخیل احسان جتانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ تین جو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ان تینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے مشرک سے. اللہ تعالیٰ فرماتے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کر دے تو میں تیرے عمل بھی سارے اکارت کر دوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور شرک سے تو بہترین طریقے سے آگاہ تھے نا، جانتے تھے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہی نازل ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی ہمارے لیے پیغام ہے، اگر میرے پیارے نبی کی نبوت بھی جاتی ہے شرک سے، تو پھر شرک سے تمہارے کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہ تو جہاد باقی رہ سکتا ہے، نہ شہادت باقی رہ سکتی ہے، نہ نماز باقی رہ سکتی ہے، نہ حج باقی رہ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ روزہ، کوئی بھی خیر عمل شرک کے ساتھ باقی رہ نہیں سکتا. شرک ہر نیک عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، وہ مشرک پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے. اور وہ تین جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے موحد کو، جو موحد ہے. اور توحید اور شرک، توحید کو سمجھنا اور شرک سے بچنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، تو دین کی سمجھ میرے بھائی بہت ضروری ہے. میں حاضرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا وقت نکال کے شریعت کا علم بھی حاصل کیا کریں، توحید کا علم، شرک کا علم، اتباع سنت کا علم، بدعت کا علم، فرائض کا علم، حلال کا علم، حرام کا علم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. عقیدہ کا علم، ہمارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، کلمہ توحید کے مکملات و متممات کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو علم بنیاد ہے جسے اللہ تعالیٰ، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دین کا علم، شریعت کا علم کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.